बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم।
अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से, पैगंबर आप कह दीजिए कि तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से हक आ चुका है। अब जो हिदायत हासिल करेगा वो अपने फ़ायदे के लिए करेगा और जो गुमराह हो जाएगा उसका नुकसान भी उसी को होगा और मैं तुम्हारा ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और आप सिर्फ उस बात का इत्तबा करें जिसकी आपकी तरफ वही की जाती है और सब्र करते रहें यहाँ तक कि खुदा कोई फैसला कर दे और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। अज़ीज़ सामीन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब अहमद मीरजादे, जो सूरह यूनुस की आयत नंबर 108 और 109 की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات کے مختلف پروگرام، آرکائیو، تبصرے، اسی طرح سحر ٹی وی سے پیش کیے جانے والے مختلف پروگرام، نیوز بلٹن، ڈرامہ سیریل، فلمیں، سیاسی اور سماجی پروگرام ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمینہ پیش خدمت ہے، رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ سن سکیں گے عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسوہ بشریت۔ اور سامعین، آج شب جمعہ، اور شب جمعہ کو ہم ریڈیو تہران سے دعائے کمیل کے منظوم ترجمے کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو آج بھی پروگرام کے آخری حصے میں آپ دعائے کمیل سے اقتباس سماعت فرما سکیں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور نائب مندوب نے امریکی پابندیوں کو عالمی امن اور فلاح و بہبود میں رکاوٹ قرار دیا ہے۔ نئی دہلی میں وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں جموں کشمیر کی کل جماعتی کانفرنس ختم ہو گئی۔ لاہور میں بدھ کے بم دھماکے کے سلسلے میں ایک مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یمن کے صوبہ عدن میں متحدہ عرب امارات سے وابستہ مسلح جتھوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اور تحریک حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ نے کہا کہ ایران اور حزب اللہ کے ساتھ اس تحریک کے تعلقات بہت اچھے اور قریبی ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ کیوبا کے خلاف عائد امریکی پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت کے عنوان سے منعقدہ عالمی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی سفیر اور نائب مندوب زہرا ارشادی کا کہنا تھا کہ امریکہ کی یک طرفہ پابندیاں علاقائی اور عالمی امن و سلامتی پر ناگوار اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں نے پائیدار ترقی کی بنیادی شرائط یعنی امن، فلاح و بہبود اور انصاف کے راستے میں ٹھوس رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور نائب مندوب زہرا ارشادی کا کہنا تھا کہ ہم پچھلے 4 عشروں سے امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کا شکار ہیں، حتیٰ دواؤں اور میڈیکل آلات کا حصول بھی امریکی پابندیوں کی زد پر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ بین الاقوامی معاہدوں اور قوانین کی پابندی اور دنیا کے دیگر ملکوں کے خلاف یک طرفہ اور ظالمانہ اقدامات کا سلسلہ فوری طور پر ختم کرے۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بدھ کے روز کثرت رائے سے قرارداد پاس کیا جس میں امریکہ سے کیوبا کے خلاف تمام پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اس قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ امام خمینی تحقیقاتی مرکز کی تیار کردہ ویکسین کے کلینیکل ٹیسٹ کے سربراہ سید رضا مظہری نے ایران میں تیار ہونے والی کرونا ویکسین کا ماس پروڈکشن شروع کیے جانے کی خبر دی ہے۔ ایران کے تیار کردہ ویکسین کے کلینیکل ٹیسٹ کے سربراہ سید رضا مطاہری نے جمعرات کو اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ویکسین کی بڑے پیمانے پر پیداوار شروع کرنے کے لیے علیحدہ تحقیق و تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہا کہ کوو ایران برکت کی مقامی طور پر بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے اقدامات انجام دیے جا چکے ہیں۔ مظہری نے کرونا کے جدید ترین ویریئنٹ کا مقابلہ کرنے میں ایرانی ویکسین کوو ایران برکت کے مؤثر اور محفوظ ہونے کے بارے میں کہا کہ تحقیقات کے نتائج سے ثابت ہوا ہے کہ کوو ایران برکت ویکسین میں برطانوی کرونا کو ناکام بنانے کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے 11 جون 2021 کو اپنی پہلی کرونا ویکسین کووو ایران برکت کی رونمائی کی تھی۔ 22 ستمبر 2021 تک کووو ایران برکت کی پیداوار 20 ملین ڈوز ماہانہ ہو جائے گی۔ ایرانی سائنسدانوں کی تیار کردہ پہلی کرونا ویکسین کووو ایران برکت کے کلینیکل ٹیسٹ کا پہلا مرحلہ 29 دسمبر 2020 کو شروع ہوا تھا۔ امریکی وزارت خارجہ نے ویانا میں جاری ایٹمی بات چیت کو مثبت قرار دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے تازہ دور میں پیش رفت کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نیڈ پرائس نے جمعرات کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایٹمی مذاکرات میں پیش رفت ضرور ہوئی ہے، تاہم جب تک تمام معاملات پر اتفاق رائے حاصل نہیں ہو جاتا اس وقت تک سمجھوتے کا امکان نہیں۔ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے ویانا میں تسلسل کے ساتھ جاری مذاکرات چھٹے دور کے بعد اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور سفارتکاروں کو امید ہے کہ آئندہ ہفتوں کے دوران کوئی سمجھوتا حاصل ہو جائے گا۔ دوسری جانب امریکی جریدے بلومبرگ نے اپنی تازہ اشاعت میں ایک اعلی عہدیدار کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکی وفد ویانا واپسی کے لیے آمادہ ہے۔ مذکورہ امریکی عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ امریکی مذاکراتی ٹیم رابرٹ مالی کی قیادت میں آئندہ ہفتوں کے دوران مذاکرات کو آگے بڑھانے کی غرض سے ویانا واپس لوٹنے کے لیے تیار ہے، البتہ اس میں تھوڑی بہت تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ دنیسنا روس کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سرگئی ریوباکوف نے بھی کہا ہے کہ جامع ایٹمی مذاکرات کو دوبارہ مکمل طور پر بحال کرنے کے لیے ویانا میں جاری مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گئے ہیں۔ سرگئی ریوباکوف نے کہا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جامع ایٹمی معاہدے کے حوالے سے مذاکرات آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ روس کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے ساتھ ہی یہ اعتراف بھی کیا کہ مذاکرات کا آخری دور بڑا دشوار ہے اور تمام اہم اور طویل مدتی فیصلے فریق ممالک کے دارالحکومتوں میں کیے جائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے اس معاہدے کی مشترکہ کمیشن کا چھٹا اجلاس یورپی یونین کے اعلی اختیاراتی نمائندے انریکے مورے کی صدارت میں اتوار کے روز ویانا میں ہوا تھا اور اجلاس میں شریک وفود نے اب تک کے مذاکرات کو مثبت قرار دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے بھی مذاکرات میں پیش رفت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ باقی ماندہ اہم مسائل پر ٹھوس فیصلوں کی ضرورت ہے اور یہ فیصلے معاہدے میں شامل ملکوں کے دارالحکومتوں میں کیے جائیں گے۔ نئی دہلی میں وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں جموں و کشمیر کی کل جماعتی کانفرنس ختم ہو گئی۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق وزیراعظم نریندر مودی کی رہائش گاہ پر 3 گھنٹے تک چلنے والی اس کانفرنس میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی ہند نواز سیاسی جماعتوں کے اتحاد کپکار الائنس کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیراعظم نریندر مودی نے واضح کیا کہ جموں کشمیر میں اسمبلی حلقوں کی حدبندی کے بعد انتخابات کرائے جائیں گے۔ کپکار الائنس میں شامل نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلی ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی، کانگریس پارٹی کی سینئر رہنما غلام نبی آزاد، بھارتیہ جنتا پارٹی کے چمن لال اور جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والی دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے کانفرنس میں شرکت کی۔ الائنس کے رہنماؤں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اجلاس میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کریں گے۔ اس کانفرنس میں ہندوستان کے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، قومی سلامتی کے مشیر اجے ڈوبال اور دیگر اعلی رتبہ افسران نے شرکت کی۔ کانفرنس کے موقع پر ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ پاکستان کے شہر لاہور میں بدھ کے بم دھماکے کے سلسلے میں ایک مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق بدھ کے بم دھماکے میں ملوث ہونے کے شبے میں مذکورہ شخص کو لاہور ایئرپورٹ سے اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ کراچی جانے والے ایک ہوائی جہاز میں سوار ہو رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق مشکوک شخص کو ہوائی جہاز سے اتارنے کے بعد نامعلوم جگہ منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار کیا جانے والا شخص لاہور میں بدھ کو ہونے والے بم دھماکے میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اعلان کیا تھا کہ حالیہ بم دھماکے کی تحقیقات میں پنجاب پولیس کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور وہ ملزمان کے قریب پہنچ چکی ہے۔ یاد رہے لاہور کے جوہر ٹاؤن میں بدھ کو ایک کار بم کا دھماکہ ہوا تھا جس میں 3 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے تھے۔ یمن کے صوبہ عدن میں متحدہ عرب امارات سے وابستہ مسلح جتھوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق جنوبی عبوری کونسل اور الحزام الامنی نامی گروپ کے درمیان یہ جھڑپیں عدن کے شیخ عثمان نامی علاقے میں ہوئیں۔ مذکورہ دونوں گروپوں کو متحدہ عرب امارات کی حمایت حاصل ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ دونوں گروپوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ الجزیرہ ٹی وی نے دو افراد کی ہلاکت اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ رشیا ٹوڈے کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ دونوں مسلح جتھوں کے درمیان جاری جھڑپوں میں متعدد فوجی اور عام گاڑیاں جل کر تباہ ہو گئیں۔ قابل ذکر ہے کہ متحدہ عرب امارات کا حمایت یافتہ مسلح گروہ جنوبی عموری کونسل یمن پر جارحیت کرنے والا سب سے اہم گروپ شمار ہوتا ہے۔ 2017 میں قائم کیے جانے والے اس گروپ کے مسلح جتھوں نے یمن کے صوبہ عدن، جزیرہ سکوتری اور بعض دوسرے جنوبی علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ بحرین کی جمعیت آل وفاق نے کہا کہ آل خلیف کا دور پتھر کے دور کا رویہ موجودہ دور کے حالات سے ہرگز سازگار نہیں ہے۔ صوت المنامہ کی رپورٹ کے مطابق جمعیت الوفاق نے ایک بیان جاری کر کے حکومت سے 7 شکوں پر مشتمل اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ آل خلیفہ کو جلد سے جلد ان پر عمل کرنا پڑے گا۔ جمعیت الوفاق کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آل خلیفہ انقلابیوں کو کچلنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بحرین میں آزادی بیان کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، اور جو بھی آل خلیفہ کی ڈکٹیٹر حکومت پر تنقید کرتا ہے اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ جمعیت الوفاق نے اپنے بیان میں کہا کہ آل خلیفہ نے ملک چلانے کے لیے قرون وسطی کی روش اختیار کر رکھی ہے، اور بحرین میں منصفانہ عدالتی نظام قائم ہونے کی ضرورت ہے، اور سیکیورٹی اور فوجی اداروں سے بدعنوانوں کا صفایا ہونا چاہیے۔ جمعیت الوفاق کے بیان کے دوسرے حصے میں آیا کہ آل خلیفہ حکومت کے اندر سیاسی، سیکیورٹی اور سفارتی میدانوں میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، اور یہ حکومت صرف دوسروں کے مفاد میں فیصلے کرتی ہے، جبکہ ملت بحرین کو ترجیح حاصل ہونا چاہیے۔ الوفاق نے زور دے کر کہا ہے کہ آل خلیفہ حکومت کا برسہ برس سے ملت بحرین سے رابطہ ٹوٹ چکا ہے اور اسے ابتدائی ترین حقوق بھی حاصل نہیں ہیں۔ بحرین میں 2011 سے حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ڈکٹیٹر آل خلیفہ حکومت آل سعود کی حمایت و مدد سے بحرینی مظاہرین کو مسلسل کچل رہی ہے۔ تحریک ماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ نے کہا کہ ایران اور حزب اللہ کے ساتھ اس تحریک کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ تحریک ماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے موریتانیہ کے اعلی حکام سے ملاقات میں کہا کہ فطری طور پر ایران اور حزب اللہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور یہ تعلقات اسٹریٹجک تعلقات کے دائرے میں ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے ایران کی جانب سے تحریک حماس کی حمایت کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ایران بڑے پیمانے پر استحکامت کی حمایت و مدد کرتا ہے، اور یہ حمایت بلا شرط اور بلا کسی امید کے جاری ہے۔ حماس کے سیاسی شعبے کے رکن موسیٰ ابو مرزوق نے بھی اعلان کیا ہے کہ حماس کا اعلی سطحی وفد جو موریتانیہ کے دورے پر تھا، بدھ کی شام اس ملک کے اعلی حکام اور سیاسی پارٹیوں اور عوامی گروہوں کے رہنماؤں سے ملاقات و گفتگو کے بعد موریتانیہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ فلسطینی استقامتی تحریک حماس نے بیت المقدس کے شیخ جراح محلے پر انتہا پسند صہیونیوں کے حملے جاری رہنے کی بابت خبردار کیا ہے۔ شہر بیت المقدس میں تحریک حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی انتہا پسند اسرائیلی فوج کی مدد سے شیخ جراح میں جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے اپنے حق کے لیے فلسطینی عوام کی لڑائی مزید تیز ہوگی۔ تحریک حماس نے اس بیان کے ذریعے بیت المقدس کے انقلابی نوجوانوں سے اپیل کیا ہے کہ وہ آسموں کے خلاف محلوں، سڑکوں اور گلی کوچوں میں جھڑپوں سے صہیونیوں کا رات کا چین اور دن کا سکون چھین لیں، تاکہ غاصبوں کو معلوم ہو کہ بیت المقدس کی کامیابی اور نبرد شمشیر اب بھی مختلف طریقے سے جاری ہے، اور اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دشمن بیت المقدس اور اس کے باشندوں سے دستبردار نہیں ہو جاتا۔ انتہا پسند صہیونی نے گزشتہ رات شیخ جراح محلے میں فلسطینیوں کے گھروں اور گاڑیوں پر حملہ کر کے 20 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ شیخ جراح محلے کے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالنے اور ان پر قبضہ کرنے کے لیے صہیونی انتہا پسندوں کے حملے کے بعد سے فلسطینی جوانوں اور صہیونیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ غاصب صہیونی حکومت اب تک شیخ جراح میں 28 فلسطینی خاندانوں کو ان کے گھروں سے نکال چکی ہے، اور ان کے گھروں کو صہیونی انتہا پسندوں کو دینے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کینیڈا میں ایک اور اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے، جس میں خیال کیا جا رہا ہے کہ زیادہ تر کم سن بچے دفن ہیں۔ پچھلے ایک ماہ کے دوران کینیڈا کے مقامی باشندوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کی دوسری اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے۔ اخبار نیشنل پوسٹ کے مطابق صوبے ساسکاچوان میں سینکڑوں نامعلوم قبریں دریافت ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کینیڈا کے اصلی باشندوں کے بچوں کی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق صوبے کے ایک اور اصلی باشندے نے بتایا ہے کہ ان قبروں میں مقامی نسل سے تعلق رکھنے والے بچوں کی لاشیں دفن ہیں۔ تازہ قبریں اس بورڈنگ اسکول کے قریب دریافت ہوئی ہیں جس کے احاطے سے گزشتہ ماہ قبل ایک اجتماعی قبر دریافت ہوئی تھی۔ مقامی باشندوں کا خیال ہے کہ تازہ دریافت ہونے والی قبروں میں دفن بچوں کی تعداد کیتھولک اسکول کے احاطے سے ملنے والی لاشوں سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کہ 29 مئی کو کینیڈا کے شہر برٹش کولمبیا کے ایک متروکہ بورڈنگ اسکول کے احاطے سے 215 بچوں کی قبریں دریافت ہوئیں جن میں زیادہ تر کی عمریں 3 سال سے کم بتائی جاتی ہیں۔ یہاں اس بات کی یاد دہانی ضروری ہے کہ 1883 سے لے کر 1996 تک تقریباً 1.5 لاکھ مقامی بچوں کو ان کے اہل خانہ سے جبری طور پر جدا کر کے چرچ کے زیر انتظام چلنے والے بورڈنگ اسکولوں میں رکھا جاتا رہا۔ اقدام کا مقصد کینیڈا کے اصلی باشندوں کی تہذیب و ثقافت اور زبان کو نابود کرنا اور اپنی تہذیب اور زبان کو مسلط کرنا تھا۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 كريم.
عزیز سامعین، ابھی اپنا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسوہ بشریت، جس کے بعد دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
محترم سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. اس پروگرام میں آج ہم یزید کی سرکش حکومت کے خلاف امام حسین علیہ السلام کے قیام کے بارے میں گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سامن، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا موضوع گفتگو یزید کے برسر اقتدار آنے کے وقت سے حسین ابن علی علیہ السلام کے کاندھوں پر عائد ذمہ داریوں کو ادا کرنے اور یزید کے خلاف قیام کے بارے میں ہے. امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلنے کے بعد عام لوگوں اور خواص کو موجودہ حالات سے آگاہ کرنے کے لیے نرم جنگ کی روش سے استفادہ کرتے ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں کیں، خطبے دیے، خطوط لکھے اور اسی طرح سے متعدد اقدامات انجام دیے. امام علیہ السلام نے کہیں پر اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنوی و علمی اور اخلاقی فضائل اور مقام و منزلت کو بیان کیا، تو کہیں اموی خاندان، خاص طور پر معاویہ اور یزید کی ماہیت اور حقیقت کو سب پر فاش کیا، تاکہ یہ بتا سکیں کہ یزید کے ساتھ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ اصولی و بنیادی اختلافات ہیں. امام حسین علیہ السلام کا مقصد حق کا قیام، لیکن یزید کا مقصد باطل کے محاذ کو تقویت پہنچانا تھا. امام حسین علیہ السلام اسلام کی بقا کے بارے میں سوچتے تھے، جبکہ یزید اسلام کو نابود کرنے کی فکر میں تھا. حسین علیہ السلام مظلوموں اور ستم رسیدہ افراد کی نجات اور عدل و انصاف کے قیام کی فکر میں تھے، لیکن یزید کی حکومت کی بنیاد ظلم و استبداد پر قائم تھی. اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے لیے یزید کی بیعت کرنا اور اس کے ساتھ کوئی ساز باز کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام انسانوں کی رشد و ہدایت کے ذریعے ان کی دنیا کو آباد کرنا چاہتے تھے، لیکن یزید کی کوشش تھی کہ انسانوں کی آخرت کو تباہ کر دے اور ان کو جہنم کی جانب لے جائے. بزرگ محدث شیخ صدوق اور خطیب خوارزمی کے نقل کی بنا پر ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور آپ سے سورہ اسراء کی آیت 71 کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا، جس میں ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کلو اناسن بے امامہم. اس سے کیا مراد ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر دور کے تمام انسانوں کو ان کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلائیں گے؟ امام علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہر دور میں ایک امام و پیشوا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو صراط مستقیم اور خدا کی بندگی کی جانب بلاتا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی رہنما ہوتے ہیں جو معاشرے کو انحراف اور سقوط کی جانب لے جاتے ہیں، اور بعض افراد ان کی پیروی بھی کرتے ہیں. پھر امام حسین علیہ السلام سورہ شورا کی آیت نمبر 7 کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں ارشاد ہوتا ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. فرمایا کہ پہلا گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ دوزخ میں داخل ہوگا. اس بنا پر امام و رہبر کا انتخاب اسلامی ثقافت میں صرف ایک اعتقادی، اجتماعی اور سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ انتخاب ابدی دنیا یعنی آخرت میں انسان کی سرنوشت سے مربوط ہے. وہ افراد کے جنہوں نے خدا کے حقیقی نمائندوں اور رہبران الہی کی پیروی کی ہے، وہ ابدی مقام یعنی بہشت میں داخل ہوں گے، لیکن جن افراد نے فاسد و ستمگر حکمرانوں کی پیروی کی ہے، وہ ابدی جگہ یعنی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں عوام کے کاندھوں پر عائد خطیر ذمہ داری کو بتانے کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ امام حسین علیہ السلام نے حر اور اس کے لشکر کے سپاہیوں کے سامنے، جس نے امام کا راستہ روک دیا تھا، اتمام حجت کے لیے اور ان کو حق کی جانب بلانے کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس خطبے کا آغاز اپنے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے فرمایا اور کہا، اے لوگو، پیغمبر خدا نے فرمایا ہے، ہر وہ مسلمان جو ایسے موزور سلطان یا بادشاہ کے بالمقابل قرار پا جائے جو حرام خدا کو حلال کرے اور عہد الہی کو توڑے اور قانون و سنت پیغمبر کی مخالفت کرے اور بندگان خدا کے درمیان معصیت کو رواج دے لیکن اس کے رویے اور طرز عمل کا مقابلہ نہ کرے، تو خداوند عالم پر واجب ہے کہ اسے بھی اس طاغوتی بادشاہ کے ساتھ جہنم کے شعلوں میں ڈھکیل دے۔ بلا شبہ اگر طول تاریخ میں ہر معاشرے اور سماج کے افراد سرکش اور ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں ڈٹ جاتے اور دھمکیوں اور خطرات سے نہ ڈرتے تو آج ظلم و جور کا نام و نشان تک نہیں ہوتا اور جنگ و خونریزی اور قوموں کی ثروتوں کی لوٹ مار کا بھی مشاہدہ نہیں کیا جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی نظریے کی بنیاد پر اپنے زمانے کے معاشرے کے افراد میں اس احساس ذمہ داری کو بیدار کرنے اور ان کو دوزخ میں جانے سے نجات دلانے میں کوشاں رہے۔ ایک ایسی جگہ کہ جو ستمگروں اور ایسے انسانوں کی جگہ ہے کہ جو ستمگروں کے مقابلے میں خاموش رہتے تھے، لیکن عافیت پسندوں نے ان انتباہات پر توجہ نہیں کی اور عاشورہ جیسا دل ہلا دینے والا واقعہ رونما ہوا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے اسی خطبے میں بنی امیہ کی ماہیت اور کارستانیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ کہ بنی امیہ نے اطاعت پروردگار چھوڑ کر اپنے اوپر شیطان کی پیروی واجب کر لی ہے۔ انہوں نے فساد اور تباہی کو رواج دیا ہے اور حدود و قوانین الہی کو دگرگوں کیا ہے، اور میں ان بدخواہوں اور دین کو نابود کرنے والوں کے مقابلے میں مسلمان معاشرے کی قیادت کا زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ تمہارے جو خطوط ہمیں موصول ہوئے وہ اس بات کے آئینہ دار ہیں کہ تم نے میری بیعت کی ہے اور مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ مجھے دشمن کے مقابلے میں تنہا نہیں چھوڑو گے۔ اب اگر تم اپنے اس عہد و پیمان پر قائم اور وفادار ہو تو تم رستگار و کامیاب ہو۔ میں حسین ابن علی تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کا دل بند ہوں۔ میرا وجود مسلمانوں کے وجود سے جڑا ہوا ہے اور تمہارے بچے اور اہل خانہ ہمارے بچوں اور گھر کے افراد کی مانند ہیں۔ تم وہ لوگ ہو جو نصیب کے مارے ہو اور خود کو تباہ کر لیا ہے، اور تم میں سے جو کوئی بھی عہد شکنی کرے اس نے خود اپنا ہی نقصان کیا ہے، اور امید ہے کہ خداوند عالم مجھے تم لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ جی ہاں، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس خطبے میں حکومت وقت کی بدعنوانیوں کا پردہ فاش کر کے اور رائے عامہ کو اس سے آگاہ کر کے اموی خاندان کی حیثیت کو ملیا میٹ اور امامت و رہبری کے لیے اپنی صلاحیت و شائستگی کو ثابت کیا، اور ساتھی یزید کے ساتھ اپنی بیعت کی ایک اور وجہ کو بیان کیا۔ امام حسین علیہ السلام دین الہی اور سنت نبوی کے احیاء میں کوشاں تھے، جبکہ یزید اسلام کی نابودی اور سیرت و روش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نابودی کی فکر میں تھا۔ ایسے میں یہ کیسے ممکن تھا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے؟ یہ وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے ساتھ بیعت کے لیے مدینہ کے گورنر کی دعوت کے جواب میں فرمایا، اگر میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں تو پھر اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کی ہی ذمہ داری تھی کہ وہ اسلام کی حفاظت کے لیے قیام کریں اور دین کے نوخیز درخت کی اپنے پاک و مقدس خون سے آبیاری کریں؟ امام حسین علیہ السلام نے اس غلط اور اسلام مخالف نظریے پر خط بطلان کھینچنے کے لیے علماء دین کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، تاکہ یہ بتا دیں کہ عوام الناس سے پہلے علماء اور دانشوروں کا فرض ہے کہ وہ ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی صدائے احتجاج بلند کریں۔ اسی سبب سے امام علیہ السلام نے نسبتاً طویل خطبہ دیتے ہوئے کہ جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سے مشہور ہے، اپنی آواز بلند کی۔ امام علیہ السلام اپنی بات کا آغاز ایوہ الناس سے کرتے ہیں اور پھر اس نقطے کی یاداوری کراتے ہیں کہ یہ پیغام صرف ان کے دور کے ہی عوام سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں پر لازم ہے کہ متنبع کرنے والے ان کلمات گہربار پر بھرپور توجہ دیں۔ البتہ امام حسین علیہ السلام کے اصل مخاطب علماء دین ہیں۔ امام علیہ السلام یہ اہم سوال پیش کرتے ہیں کہ جانتے ہو کہ کیوں یہود و نصارہ کے علماء کی قرآن نے مذمت کی ہے؟ کیوں خداوند عالم سورہ مائدہ کی آیت 63 میں ارشاد فرما رہا ہے، یہود و عیسائی علماء لوگوں کو جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے منع نہیں کرتے تھے، دین کو پہنچانے کی خطیر ذمہ داری میں عیسائی اور یہود علماء کی اسی غفلت اور کوتاہی نے بنی اسرائیل کے معاشرے کو اس حد تک انحراف سے دوچار کر دیا تھا کہ وہ خدا کی لعنت و نفرین کے مستحق قرار پائے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیات 78 اور 79 میں ارشاد ہوتا ہے، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ درحقیقت خداوند عالم اس لحاظ سے ان علماء کی سرزنش کر رہا ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ستمگر و ظالم عناصر فساد و تباہی پھیلا رہے ہیں اور دینی و انسانی و اجتماعی تمام حدود کو پار کر گئے ہیں، پھر بھی وہ مادی کشش یا طاقتوں کے خوف سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور احتجاجی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ جبکہ خداوند عالم سورہ مائدہ کی آیت 44 میں ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اطاعت گزار انبیاء اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے اور علماء اور فقہا بھی فیصلے کرتے تھے جنہیں اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے، لہذا تم لوگوں سے خوفزدہ نہ ہونا بلکہ مجھ سے خوف رکھنا اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچنا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہ کریں پس وہ کافر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جہاں اس انحرافی روش اور ان علماء اور عوام پر تنقید کرنے کے بعد کہ جو انحرافات اور کجرویوں کے مقابلے میں کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کرتے تھے، ایک گروہ کی تعریف و تمجید بھی کی کہ جو اصول و اقدار کے تحفظ میں کوشاں رہتے تھے اور اقدار کی روک تھام کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن نے سورہ توبہ کی آیت 71 میں ارشاد فرمایا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی جن کے قیام کا ایک مقصد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا احیاء کرنا تھا اور جسے وہ ایک واجب الہی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت و روش جانتے تھے، ان دو فریض الہی پر عمل درآمد اور دینی، اجتماعی، ثقافتی اور سیاسی ذمہ داریوں کو انجام دینے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تمام انفرادی و اجتماعی شعبوں میں عملی صورت اختیار کر لے تو تمام واجبات الہی چاہے وہ آسان ہو یا سخت عملی جامہ پہن لیں گے اور اسلام کی دعوت اور اس کے اثر و رسوخ کا راستہ بھی فراہم ہو جائے گا۔ اس طرح سے مظلوموں کے حقوق کے دفاع کے لیے مناسب حالات فراہم ہوں گے اور ستمگر اور ستم پیشہ حکمرانوں کے مقابلے میں جد و جہد کی روح زندہ ہو جائے گی، عوام کی دولت و ثروت اور جنگی غنائم کی منصفانہ تقسیم ہوگی، الہی قوانین کے مطابق زکوٰۃ اور ٹیکس کی جمعوری، نیز صدقات اور ملکی آمدنی کے ذرائع سے اسلامی حکومت کی معاشی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ امام حسین علیہ السلام کے ان بنیادی اور حکیمانہ ارشادات کے پیش نظر عالم اسلام میں پھیلی تمام تر بے ضابطگیوں اور عوارض کا خاتمہ اس وقت ہوگا کہ جب ایک ایک فرد، خاص طور پر علماء، دانشور، مصلحین، مصنفین اور دینی مراکز اور یونیورسٹی کے اساتذہ اور ممتاز شخصیات اپنے فرائض کی بنیاد پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں کہ جو سیرت و روش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہے، اور اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کریں۔ عالمی تسلط پسند نظام اور اس سے وابستہ حکام کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں اور ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں۔ اس صورت میں بلا شبہ مسلمانوں بلکہ عالم بشریت کے لیے ایک روشن مستقبل وجود میں آئے گا کہ جو ان کی نجات کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنی اسی گفتگو کے سلسلے کو آئندہ پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
همه بحر گونه هم یاری، روسیه هم روسیه هم یاری، من زدن تا به عبر زانشش منتظر یک نگه هم یاری. شامگهم صبحگهم یا علی، من زدن تا به عبد زانو چشم منتظر یک نگهم یا علی. پادشاهم یا علی، نام تو نقش است چو بر روی من، شیفته روی مهم یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم، و کن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي أسأله كشف ذري والنور في أمري، إلهي ومولاي أجريت علي حكم اتبعتم فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تدين عدوي، فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو، احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر او سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک غزا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کے کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا. لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے, اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے, اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے. میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر, اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر. ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر, یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر. کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر, سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر, سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر, سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر.